بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنی رب کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کر لو، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہٰذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے और वही बेहतरीन मौला और बेहतरीन मददगार है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह हज की आयत नंबर 77 और 78 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब हुसैन मिस्करी। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahar.tv.ir। और सामिन, हमारी आज की दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम गिर्दोपेश आप समाअत फरमाएंगे, उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। यादों के झरोके प्रोग्राम के बाद आप समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा आइए फारसी सीखिए, और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम आईने सहाफत। आईने सहाफत के बाद आप प्रोग्राम बज़्मे दोस्ताना सुन सकेंगे, और नशरियात के आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। समय रेडियो तहरान से पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے بعد کے واقعات نے اس کے زوال میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اجلاس میں اسپیکر محمد قالیباف کا بیان۔ امریکہ میں سیاسی بحران جاری، واشنگٹن میں ٹرمپ کے حامیوں کی ریلی، تشدد اور جھڑپیں، جو بائیڈن کی جانب سے کابینہ کے اراکین کے انتخاب کی تیاری شروع۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، اور اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے، جس کے ساتھ ہی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث شدید سردی ہے، لیکن سیاسی گرمی نقطۂ عروج پر ہے۔ گلگت بلتستان کی 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا، جو شام 5 بجے تک پرامن طریقے سے بلا تعطل جاری رہا۔ سرد موسم میں بھی لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آئے۔ انتخابات میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتیں میدان میں تھیں، تاہم پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی پی میں کانٹے کا مقابلہ ہوا، جبکہ آزاد امیدواروں نے بھی اپنی قسمت آزمائی۔ گلگت بلتستان میں 10 اضلاع میں 1161 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، جن میں سے 418 اسٹیشنز کو انتہائی حساس جبکہ 311 کو حساس قرار دیا گیا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر 15,900 سے زائد سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ کرونا وبا کے باعث پریزائڈنگ آفیسرز کو پولنگ سامان کے ساتھ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز بھی خاص طور پر فراہم کیے گئے۔ کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 7,45,361 ووٹرز ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 453,000 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 340,000 ہے۔ خواتین ووٹرز نے بڑی تعداد میں پولنگ میں حصہ لیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے صہیونی حکومت کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ان پر صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے، کہا کہ حکومت پاکستان صہیونی حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ عمران خان نے ان ملکوں کا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے جو انہیں صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق انہیں ملنے چاہیے۔ پاکستان کے عوام نے بھی بارہا مظاہرے کر کے فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی ہے اور فلسطینی کاس کی حمایت اور صہیونیوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں کمی کے بعد اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 39,410 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب تک 4,09,21,050 کورونا ٹیسٹ انجام پا چکے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,443 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 32 افراد اس موذی وبا سے لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 811 افراد کورونا سے شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے 356,904 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 7,041 افراد موت سے ہمکنار ہوئے اور 323,225 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 26,538 ہو گئی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور شفا یابی کی شرح بڑھ کے 93% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو کورونا کے نئے مریضوں میں گزشتہ 3 دن کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 41,100 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 8,08,14,000 ہو چکی ہے۔ اس دوران کورونا کے مزید 447 مریض جان کی بازی ہار بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,29,635 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اس مدت کے دوران 42,156 مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بڑھ کے 8,02,002,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ہندوستان میں کورونا سے شفایابی کی شرح 93.09%، اموات کی شرح 1.4% اور زیر علاج مریضوں کی شرح 5.43% ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا کے متاثرین کا پتہ لگانے کی مہم کے تحت روزانہ 1,000,000 سے زائد نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کی مہم کے تحت 12,46,819 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق ملک میں کورونا ٹیسٹ کا تناسب ہر 10,00,000 کی آبادی پر 90,254 ہے۔ گزشتہ 7 مہینے کے دوران ایران نے 4.5 ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی ہیں، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 26% زیادہ ہیں۔ ایران کی کسٹم سروس کے تکنیکی امور کے سربراہ مہرداد جمال ارونقی نے گزشتہ 7 مہینے کے دوران ملک کی زرعی اجناس کی برآمدات کی تازہ ترین صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان 7 مہینوں کے دوران 45,37,000 ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی گئیں، جن کی مالیت 3.1 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ جمال ارونقی نے کہا کہ ایران کی زرعی اجناس کی برآمدات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں وزن کے لحاظ سے 26.7 اور مالیت کے اعتبار سے 13.86% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے دوران پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کے زوال میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سنیچر کو کہا کہ امریکہ کے اقتصادی، سیاسی، سماجی مسائل، روٹیشن کے بغیر عالمی رائے کے سامنے عالمی رائے عامہ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس کا آج کا حقیقی چہرہ دنیا کے مستضعفین کی آنکھوں کے سامنے اس کی نابودی کی منظرکشی کر رہا ہے۔ قالیباف نے کہا کہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی سیاست میں افراد کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اصل چیز ایران کے لیے جو بائیڈن کے عملی اقدامات ہیں اور تیل کی فروخت، بینکنگ سے متعلق امور اور دنیا کے ساتھ ایرانی کمپنیوں کی تجارت کا عمل معمول پر آنا چاہیے۔ اسپیکر محمد قالیباف نے کہا کہ اگر بائیڈن ایٹمی سمجھوتے پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بلا کسی پیش کی شرط کے معاہدے پر عمل درآمد کریں، اور امریکی حکومت کی جانب سے اب تک معاہدے پر عمل نہ کیے جانے کی بنا پر ایرانی عوام کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کریں۔ امریکہ میں سیاسی بحران جاری ہے۔ ایک طرف واشنگٹن میں ٹرمپ کے حامیوں نے مظاہرہ کیا جس کے دوران تشدد اور مخالفین پر حملہ بھی کیا گیا، تو دوسری طرف جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے اراکین کا انتخاب شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتیجے کے خلاف دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ شہر کے مرکزی علاقے سے شروع ہونے والے اس مظاہرے کو ملین مارچ اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بناؤ جیسا سلوگن دیا گیا تھا۔ مظاہرے کے شرکاء نے واشنگٹن میں فیڈرل سپریم کورٹ کے سامنے اجتماع بھی کیا، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شرکت کی اور اپنے حامیوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن میں ہونے والے اس مظاہرے میں ٹرمپ کے 1,000,000 حامیوں نے شرکت کی۔ البتہ فرانس پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مظاہرے میں کئی لاکھ افراد شریک تھے۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے حامیوں اور نسل پرستی کے مخالفین کے درمیان تصادم بھی ہوا، جس کے بعد پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق تصادم اس وقت شروع ہوا جب ٹرمپ کے حامیوں نے ایک سڑک کے کنارے کھڑے سیاہ پوش لوگوں کے گروپ پر حملہ کر دیا جو ٹرمپ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ملک کے حالیہ صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، تاہم ریاستی حکام اور عدالتی عہدیداروں نے ان کے اس دعوے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے بھی صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کیے ہیں، تاہم اس بارے میں کوئی دستاویز ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں۔ نوادا سمیت امریکہ کی سبھی ریاستوں کے پراسیکیوٹروں نے بھی کہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق کسی بھی قسم کے شواہد یا دستاویزی ثبوت تاحال عدالت کو پیش نہیں کیے گئے، جبکہ مقامی سیکورٹی اداروں نے انتخابات کی صحت کا تصدیق نامہ جاری کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے حکومت سازی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اور کابینہ کی تشکیل کے لیے مختلف شخصیات سے رابطے کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن امریکی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو ملک کی وزارت دفاع کا قلمدان سونپنے والے ہیں۔ میشل فلورانائے امریکی وزارت دفاع کے لیے جو بائیڈن کا اصلی انتخاب قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اقوام متحدہ میں امریکی مندوب مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو فی الحال صدر ٹرمپ پر الیکٹورل ووٹوں کے لحاظ سے برتری حاصل ہے۔ صہیونی دارالحکومت تل ابیب کے اطراف اور غزہ کے قریب یہودی کالونیوں میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب نے آج صبح ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک میزائل تل ابیب کے بیت یام علاقے میں پھٹا، جبکہ دوسرے میزائل کے ٹکڑے غانبینا علاقے کی سڑکوں پر آ کر گرے۔ اس رپورٹ کے مطابق میزائل حملے کے نتیجے میں اسقلان، پالماخیم اور اشدود کالونیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ آئرن ڈوم دفاعی سسٹم نے بعض راکٹوں کو تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں دھماکے اور سائرن کی آواز سے خوفزدہ ہو کر پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے والے بہت سے صہیونی افراتفری کے باعث زخمی ہو گئے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ساحلی گارڈ نے بحیرہ احمر میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ یمن کی المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں ساحلی گارڈ کی سرگرمیوں کے آغاز کے موقع پر نیشنل سالویشن حکومت کے کئی حکام بھی موجود تھے۔ یمن کے ساحلی گارڈ کے سربراہ عبدالرزاق المیاد نے کہا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کا مقصد نگرانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، علاقائی سمندری حدود کی حفاظت کرنا، ماہی گیروں کی مدد کرنا، جہاز رانی کو سیکورٹی فراہم کرنا اور یمن کے بنیادی مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کے نیشنل سالویشن حکومت نے اس ملک کے ساحلی گارڈ کے تیز رفتار جہازوں اور کشتیوں کی تعمیر و مرمت کر دی ہے اور اس سلسلے میں کچھ دوسرے پروجیکٹ بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف بحری، بری اور فضائی حملے کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں 16,000 سے زیادہ یمنی شہید، دسیوں ہزار زخمی اور لاکھوں بے گھر اور دربدر ہو گئے ہیں۔ ایران کے ٹیکوانڈو کھلاڑیوں نے پومسے اسٹائل کے آن لائن ایشیائی مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17 رنگ برنگے تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیائی ٹیکوانڈو کے پومسے اسٹائل مقابلے 12 سے 14 نومبر تک جاری رہے اور اس کے ہر ایونٹ میں کوئی بھی ملک 2-2 کھلاڑی نامزد کرنے کا حق رکھتا تھا۔ ان مقابلوں میں ایرانی مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے اپنی فنی مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے سونے کا 1، چاندی کے 5 اور کانسی کے 11 تمغے جیت کے ملک کا نام روشن کیا۔ خاتون ایرانی کھلاڑی سکینہ ہوشنگی ماہر نے ان مقابلوں میں ایران کے لیے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ایران کی تائیکوانڈو فیڈریشن نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ دوسری طرف پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمے لاہور قلندر سے شکست کھا کے دوڑ سے باہر ہو گئی ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ کے پہلے پلے آف میچ میں لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پشاور زلمے کو بلے بازی کی دعوت دی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ کورونا سے سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں اور متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد بھی امریکہ میں ہی ہے۔ اسی کے ساتھ یورپ بھی کورونا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہے، جو پہلی لہر سے زیادہ سخت بتائی جاتی ہے۔ یورپ میں فرانس، جرمنی اور اٹلی کورونا کے مہلک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ فرانس میں ایک دن میں 932 کورونا مریض ہلاک ہوئے ہیں اور اس طرح وہ کورونا سے روزانہ ہلاک ہونے والوں کے معاملے میں امریکہ کے بعد دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ فرانس میں کورونا سے مرنے والوں میں نصف کا تعلق اولڈ ہاؤس میں رہنے والوں سے ہے، جبکہ نصف اسپتالوں میں علاج کے دوران موت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ فرانس کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اس وقت تقریباً 38,000 کورونا مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 5,000 انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں ہیں۔ اٹلی کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 40,902 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اٹلی کے بعض علاقوں میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے باعث اسپتالوں کے سامنے مریضوں کی گاڑیوں میں ہی آکسیجن کا انتظام کیا گیا ہے۔ ادھر جرمنی میں 24 گھنٹے میں 178 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دریاسنا جرمنی کی پولیس اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی جانے والی پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ پولیس نے مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ جرمنی، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قرنطینہ اور دیگر پابندیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے 2 شہروں برسٹل اور لیورپول میں سینکڑوں لوگوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین کا خیال ہے کہ کورونا کا بحران سیاسی اہداف و مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سازش ہے۔ دنیا میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 5,40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سے کم 13,11,000 مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور 3,70,00,000 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کورونا سے سب سے زیادہ اموات اور متاثرین امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 1,10,00,000 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا ہیں، جن میں سے کم 2,50,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی تبصرے کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 25 آبان، 29 ربیع الاول اور 15 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ ربیع الاول سن 584 ہجری قمری کو عظیم فقیہ فاضل اور مصنف محمد بن عبد الرحمن خراسانی نے دمشق میں وفات پائی۔ وہ تاج الدین کے نام سے معروف تھے۔ تاج الدین اپنے دور کے معروف محدث اور لغت داں تھے۔ انہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب مقامات حریری کی مفصل شرح تحریر کی ہے، جو ان کی بیش بہا تصانیف میں شمار ہوتی ہے۔ تاج الدین کو دمشق میں کوہ قاسیون کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا۔ November 16, 1630 کو جرمنی کے ماہر فلکیات یوہان کیپلر کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1571 میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آسٹریا چلے گئے، جہاں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ کیپلر نے کئی سال فلکیات سے متعلق مطالعہ اور تحقیق میں گزارے۔ اس تحقیق و مطالعے سے حاصل ہونے والے قوانین کیپلر اصول کے نام سے موسوم ہیں، جو ستاروں کی گردش کے بارے میں ہیں۔ اپنے مدار میں مریخ کی بیضوی گردش کا انکشاف بھی کیپلر نے کیا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب نجوم جدید میں کیا ہے۔ November 23, 1293 ہجری شمسی کو ایران کے ایک حریت پسند آئینی تحریک کے مجاہد اور سردار ملی کے لقب سے مشہور ستار خان کا انتقال ہوا۔ ان کو جوانی میں ظالم شاہی حکومت کے اعلی کاروں کی مخالفت کے سبب اپنی جائے پیدائش ایران کے شہر تبریز کو چھوڑنا پڑا، لیکن پہلی آئینی حکومت کی تحریک شروع ہوتے ہی وہ تبریز واپس آ گئے اور آئینی حکومت کی تحریک کے علمبرداروں میں شامل ہو گئے۔ ستار خان تہران فتح ہونے اور محمد علی شاہ کے برطرف ہونے کے بعد لوگوں کی درخواست پر تہران آ گئے۔ یہاں پہنچنے پر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ ستار خان کے تہران میں داخل ہوتے ہی آمریت اور سامراج کے زرخرید غلاموں نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت شروع کر دی، نیز ان پر ملک میں افراتفری پھیلانے کا الزام لگایا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد سرکاری ایجنٹوں اور حریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں ستار خان سمیت بہت سے حریت پسند مارے گئے۔ November 23, 1359 ہجری شمسی کو ایران کے سرحدی شہر سوسن گرد میں اسلام کے جانبازوں نے حملہ آور عراقی جارحین سے سخت مقابلہ کیا۔ یہ دفاعی کارروائی صرف 200 پاسدار، رضاکار فورس اور کچھ شہریوں نے بہت ہی تھوڑے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ انجام دی۔ اس کارروائی میں عراقی باسیوں سے شہر کو آزاد کرانے کے لیے ایرانی بہادر جانباز شہید ڈاکٹر چمران کی قیادت میں دشمن کے ٹینکوں اور توپوں کے سامنے پوری جمع مردی کے ساتھ ڈٹ گئے۔ ایرانی مسلمان مجاہدین اپنے بہت سے ساتھیوں کو کھو دینے کے باوجود 3 دن تک مسلسل بے آب و غذا اور بغیر اسلحے کے بہادری کے ساتھ لڑے اور دشمن کے ہاتھ میں جاتے ہوئے شہر کو بچا لیا۔ اس طرح صدام کا اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب مٹی میں مل گیا۔ پچیس آبان سن 1377 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فلسفی اور مفکر علامہ محمد تقی جعفری نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی ان کی استعداد اور صلاحیت نمایاں تھی، لیکن غربت کی وجہ سے ان کو مدرسے کی تعلیم بیچ میں ہی چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ البتہ فارغ وقت سے وہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے استفادہ کرتے تھے۔ علامہ تقی جعفری 15 سال کی عمر میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے تہران آ گئے اور مزید تعلیم کے لیے 3 سال کے بعد تہران سے قم اور پھر عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ علامہ تقی جعفری کو مغربی فلسفیوں کے نظریات سے بھی اچھی واقفیت تھی اور ان پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، نیز بعض اوقات ان سے مباحثہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ پندرہ نومبر سن 2000 عیسوی کو اطالوی مسلمان مہدی ایڈورڈ آنیلی نے وفات پائی۔ وہ سن 1954 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی فلسفے اور ادیان میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ انہیں 20 سال کی عمر میں امریکہ کے ایک کتب خانے میں اتفاقیہ طور پر قرآن مجید پڑھنے کو ملا تو اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام ہشام عزیز رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد اٹلی سے فارغ التحصیل ایرانی طلبہ کی انجمن اسلامی سے متعارف ہوئے اور مذہب تشیع قبول کر لیا، نیز اپنا نام بدل کر مہدی رکھ لیا۔ مہدی ایڈورڈ آنیلی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اوائل میں ایران آئے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بالآخر سہونیوں کے ہاتھوں وہ مارے جائیں گے اور سہونی ان کی موت کی وجہ بیماری، خودکشی یا کوئی حادثہ قرار دیں گے۔ ایڈورڈ آنیلی 15 نومبر سن 2000 کو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد پر اسرار طور پر انتقال کر گئے اور ان کی لاش پر تشدد کے بہت سے نشانات کے باوجود موت کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے ان کو جلد بازی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، وہ امت
امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر کریں گے کرم وہ ہم آسیوں جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر غریبوں کے حامی مدینے کے سرور وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان ہمیں بھی وہ جلے کی خیرات دیں گے بجھا دیں گے وہ پیاس قل دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا شافع محشر وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا وہ منگتوں
اٹھو تم بھی شرط یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد اور اس کا دوست آج کیا کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، محمد سونا چاہتا ہے کیونکہ اس کا اگلا دن بہت ہی مصروف ہے۔ وہ رامین سے کہتا ہے کہ صبح اسے جلدی بیدار کر دے۔ ان کے درمیان اور کیا گفتگو ہوئی، آئیے غور سے سنتے ہیں۔ لیکن پہلے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے، اور ہمیں امید ہے کہ آج کے اس پروگرام میں فارسی میں فعل مستقبل کی جگہ فعل حال کے استعمال سے آپ بخوبی واقف ہو سکیں گے۔
لطفاً،
برائے مہربانی،
فردا،
کل، آنے والی کل،
زود،
جلدی،
من دارم،
میرے پاس ہے،
کار،
کام،
خیلی،
زیادہ،
تو نداری،
تمہارے پاس نہیں ہے،
درست است،
ٹھیک ہے،
آرے،
ہاں، کسی بات کی تائید میں بولا جانے والا لفظ،
ندارم،
نہیں ہے،
چه کار داری،
کیا کام ہے،
چند،
مقدار کے لیے استعمال ہونے والا لفظ،
نامه،
خط،
من می نویسم،
میں لکھ رہا ہوں۔ فارسی گرامر کے مطابق می نویسم فعل حال ہے، لیکن بول چال میں یہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
من پوسٹ می کنم،
میں پوسٹ کر دوں گا یا میں پوسٹ کر رہا ہوں۔
پدرم،
میرے والد،
برای من،
میرے لیے،
بے من،
مجھے،
نامت،
تمہارا خط،
برایت،
تمہارے لیے،
چه کار می کنی،
تم کیا کرتے ہو یا تم کیا کر رہے ہو،
دوستم،
میرا دوست،
ما مطالعه می کنیم،
ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم مطالعہ کر رہے ہیں،
چند ساعت،
کتنے گھنٹے،
خیلی زیاد است،
بہت زیادہ ہے،
ما استراحت می کنیم،
ہم آرام کریں گے یا ہم آرام کر رہے ہیں،
ما می خوریم،
ہم کھائیں گے یا ہم کھا رہے ہیں،
نہار،
دوپہر کا کھانا یا لنچ۔ سامعین، اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنیے۔
رامین، لطفاً فردا من را زود بیدار کن، فردا خیلی کار دارم۔
رامین، مہربانی کر کے مجھے صبح جلدی اٹھا دینا، کل مجھے بہت کام ہے۔
تو کہ فردا کلاس نداری؟
تمہاری تو کل کوئی کلاس نہیں ہے۔
آرے، کلاس ندارم۔
ہاں، میری کلاس نہیں ہے۔
پس چه کار داری؟
تو کیا کام ہے؟
فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم، یک نامه هم به پدرم فاکس می کنم۔
کل میں چند خط لکھوں گا اور پوسٹ کروں گا، ایک خط اپنے والد کو لکھوں گا اور انہیں فیکس کروں گا۔
برای من هم یک نامه پست می کنی؟
میرا ایک خط بھی تم پوسٹ کر دو گے؟
آره، نامت را به من بده، برایت پست می کنم. تو فردا چه کار می کنی؟
ہاں، خط مجھے دے دو، میں پوسٹ کر دوں گا۔ تمہیں کل کیا کام ہے؟
من و دوستم این هفته مطالعه می کنیم. ما خودمان را برای امتحان آماده می کنیم.
میں اور میرا دوست اس ہفتے مطالعہ کریں گے. ہم اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کر رہے ہیں یا ہم امتحان کی تیاری کریں گے.
چند ساعت مطالعه می کنید؟
کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہو؟
از 8 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر.
صبح 8 بجے سے 2 بجے دوپہر تک.
6 ساعت مطالعه می کنید؟ خیلی زیاد است.
6 گھنٹے تک مطالعہ کرو گے؟ بہت زیادہ ہے.
البته نیم ساعت ہم استراحت می کنیم. ساعت 2 نهار می خوریم.
البتہ آدھا گھنٹہ ہم آرام بھی کریں گے. 2 بجے دوپہر کا کھانا کھائیں گے.
پس لطفاً من را ساعت 7 صبح بیدار کن.
پس مہربانی کر کے مجھے 7 بجے اٹھا دینا.
حتماً.
یقیناً. سامعین ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو دوبارہ سنتے ہیں، البتہ اس بار ترجمے کے بغیر.
رامین لطفاً فردا من را زود بیدار کن، فردا خیلی کار دارم.
تو که فردا کلاس نداری؟
آره کلاس ندارم.
پس چه کار داری؟
فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم. یک نامه هم به پدرم فاکس می کنم.
برای من هم یک نامه پست می کنی؟
آره نامت را به من بده، برایت پست می کنم. تو فردا چه کار می کنی؟
من و دوستم این هفته مطالعه می کنیم. ما خودمان را برای امتحان آماده می کنیم.
چند ساعت مطالعه می کنید؟
از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر.
6 ساعت مطالعه می کنی؟ خیلی زیاد است.
البته نیم ساعت هم استراحت می کنیم. ساعت 2 نهار می خوریم.
پس لطفاً من را ساعت 7 صبح بیدار کن.
حتماً.
سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ نے آج کی اس گفتگو کو غور سے سنا ہوگا اور مشکل الفاظ اور جملوں کو ذہن نشین کر لیا ہوگا. کوشش کریں کہ مختلف پروگراموں میں استعمال ہونے والے نئے کلمات اور جملوں کو بار بار دہرائیں تاکہ گفتگو کے درمیان استعمال کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ابتکار، 21 نومبر سے کرونا کے سلسلے میں نئی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہوگا، صدر روحانی. واشنگٹن پوسٹ، ڈی سی میں ٹرمپ کے لاکھوں حامیوں کے اجتماعات کے بعد رات میں تشدد پھوٹ پڑا. روزنامہ الدستور، اردن نے مسجد الاقصی پر اسرائیل کی مسلسل جارحیت کی مذمت کی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، ایرانیوں کو خاموشی سے قتل کرنا چاہیے، سی آئی اے کے لیے بائیڈن کی حکمت عملی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، حالیہ دنوں میں سی آئی اے کی سربراہی کے لیے جو بائیڈن کے ممکنہ عہدیدار مائیکل مور اور سی بی ایس ٹی وی چینل کے میزبان سے ایک گفتگو کی تفصیلات سامنے آئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایرانیوں کو پریشان کرنے کے لیے انہیں خاموشی سے قتل کرنا چاہیے۔ رویٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ باراک اوباما کی حکومت کے دو عہدیداروں میں جو بائیڈن کے دور میں سی آئی اے کے سربراہی کے لیے مقابلہ آرائی ہے۔ مائیکل مور باراک اوباما کے دور میں سی آئی اے کے نائب سربراہ تھے، اسی طرح ہینز بھی سی آئی اے کے اعلیٰ عہدیدار تھے اور قومی سلامتی کے مشیر کے معاون بھی تھے۔ رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت میں انہی دونوں میں سے کوئی ایک سی آئی اے کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ کئی ڈیموکریٹس رہنماؤں کو ان میں سے کسی کو بھی یہ عہدہ دیے جانے کی طرف سے تشویش ہے، کیونکہ یہ لوگ جس زمانے میں سی آئی اے کے عہدیدار تھے، اس زمانے میں سی آئی اے نے باسپورس کے جو طریقے استعمال کیے ہیں انہیں سینٹ نے ایذا رسانی قرار دیا ہے۔ القدس العربی، جہاں امارات کے قدم پڑے وہاں بحرانوں نے جنم لیا، الجزائر کی سب سے بڑی اسلامی جماعت کے رہنما۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، الجزائر کی سب سے بڑی اسلامی جماعت حرکت مجتمع السلم کے سربراہ عبد الرزاق مقری نے متحدہ عرب امارات پر مغربی عرب دنیا میں بحران پیدا کرنے کی سازش کی قیادت کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے مراکش اور موریتانیہ کے درمیان الکرکرات پاس کے سلسلے میں کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے فیس بک پیج پر لکھا ہے کہ امارات العیون شہر میں امارات جہاں بھی جاتا ہے وہاں بحران پیدا ہو جاتا ہے اور خون بہایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 21 اکتوبر سے الکرکرات پاس سے مراکش کے ٹرکوں کو موریتانیہ میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 4 نومبر کو متحدہ عرب امارات نے متنازعہ صحرائی علاقے کے سب سے بڑے شہر العیون میں قونصل خانہ کھولا ہے اور ایسا کرنے والا وہ پہلا عرب ملک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکام میں الجزائر کے سامنے کھڑے ہونے کا دم نہیں ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دراصل صہیونی سازش ہے جسے امریکہ اور فرانس کی حمایت حاصل ہے، اور اس کا مقصد الجزائر کو جھکانا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، الیکشن سے پہلے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر مظفر حسین نے پارٹی چھوڑی۔ روزنامہ صحافت، جموں کشمیر میں ایل او سی پر شدید گولہ باری۔ اور روزنامہ جسارت، گلگت بلتستان انتخابات پولنگ کا عمل ختم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، مسلم نمائندگی میں گراوٹ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، نتائج کا جہاں مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور تجزیہ کیا جا رہا ہے، وہیں اس پہلو سے بھی بحث ہو رہی ہے کہ نئی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کم کیسے ہو گئی، جب عوامی ایشوز اور غیر ضروری بیان بازی پر الیکشن لڑا گیا، فرقہ پرستی کی سیاست کم ہوئی تو کثیر آبادی والے حلقوں سے مسلم امیدوار بڑی تعداد میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکے۔ کم از کم اتنے امیدوار کامیاب ہوتے جتنے 2015 کے اسمبلی انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے۔ ایک تو کم مسلم امیدوار کامیاب ہوئے، دوسرے این ڈی اے کے ٹکٹ پر ایک بھی مسلم امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا۔ نتیش سرکار میں اقلیتی بہبود کے وزیر خورشید احمد بھی ہار گئے۔ نئی نتیش کابینہ میں جگہ پانے کے لیے ایک بھی مسلم چہرہ منتخب نہیں ہوا۔ شاید یہ خلا کسی مسلم ایم ایل سی سے پورا کیا جائے۔ سرکار میں مسلم نمائندگی کے لیے نتیش کمار کے سامنے 2010 جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی جنتا دل متحدہ کے ٹکٹ پر ایک بھی مسلم امیدوار کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ملک میں مسلمانوں کے سب سے بڑا المیہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہے کہ ان کا ووٹ پا کر سیاسی پارٹیاں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور مسلمان پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ، بھارت پاک فوج کو تنہا کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے فاروق حیدر۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، آزاد کشمیر حکومت نے کنٹرول لائن کے کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ایل او سی پر ریسکیو اور طبی عملہ الرٹ رکھنے اور ادویات و اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں متاثرین کو فوری معاوضے دینے، زخمیوں کے علاج کی ہدایت دی گئی ہے، اور تینوں ڈویژنل کمشنر کو تحریری تجاویز وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ جبکہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ بھارت پاک فوج کو تنہا کرنا چاہتا، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کی زیر صدارت سیز فائر لائن پر ہندوستانی افواج کی فائرنگ اور گولہ باری سے پیدا ہونے والی صورتحال، ریسکیو اور ریلیف آپریشن، امدادی سرگرمیوں اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ ہندوستان نے 5000 اسنائپر گنز خریدی ہے جو کنٹرول لائن پر استعمال ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر بھارت کے خلاف مزاحمت کا حق دیتا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا عراق کی دفاعی ضرورتوں کو پورا کرنے پر تیار ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ سے ملاقات میں وزیر دفاع امیر حاتمی۔ تسنیم نیوز ایجنسی، آرمینیا کے وزیر اعظم کو قتل کرنے کی کوشش ناکام۔ اور فرانس 24، ایتھوپیا کے ٹگری علاقے سے فائر کیا جانے والا راکٹ ایریٹریا کے دارالحکومت میں گرا۔ اور اب کچھ اور بھی سرخیاں۔ رویٹرز، ٹرمپ اب بھی ہار ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حامیوں کا اشتعال بڑھ رہا ہے، اقتدار کی منتقلی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جرمن نیوز ایجنسی، آسیان کے رکن ملک دنیا کے سب سے بڑے تجارتی ڈیل پر دستخط کریں گے۔ اور اے اے نیوز ایجنسی، اسرائیلی فوج نے مشرقی غزہ پر بمباری کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
عزیز سامعین، آپ کے اپنے اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ ہاشم علی اور مریم زہرا حاضر خدمت ہیں، ہم دونوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین کرام، ابھی حسین تقوی صاحب کی چھٹیاں جاری ہیں، لہٰذا وہ آج بھی بزم سے غیر حاضر ہیں۔ ان کی جگہ آج ہاشم علی صاحب خطوں اور پیغامات کا جواب دیں گے۔ حسین تقوی صاحب کی چھٹیاں جلد ہی ختم ہو جائیں گی، تو پھر بزم دوستاں میں تشریف لائیں گے۔ تو سامعین، تمہیدی کلمات کے بعد اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک صوتی پیغام یا وائس میسج سے کر رہے ہیں، اور یہ پیغام ہمیں بھیجا ہے ایران کے مقدس شہر قم سے مصور عباس نقوی صاحب نے۔ ویسے تو مصور عباس کا تعلق ایران کے ہمسایہ ملک پاکستان سے ہے، لیکن فی الوقت یہ قم میں رہتے ہیں۔ تو سامعین سماعت فرمائیں مصور عباس صاحب کا یہ صوتی پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مصور عباس ہے، میں پاکستان سے ہوں اور قم میں رہائش ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے میڈیا سے استفادہ کرتا ہوں۔ جیسا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ریڈیو اور ٹی وی چینلز کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسائل کو واقعی صورت میں پیش کرے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں مسائل نہ دیں جو حقائق کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے مختلف چینلز اپنی اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کر رہے ہیں۔ اور اردو سروس جیسے کہ ریڈیو تہران ہے، میں اس کی خبریں سنتا ہوں اور آگے بھی فارورڈ کرتا ہوں۔ بہت اچھی دل نشین آواز اور حقائق کو مناسب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایرانی میڈیا کے تمام جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔
جی مصور عباس صاحب، پروگرام بزم دوستاں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا پیغام ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا۔ آپ کے خیالات سے آگاہی ہوئی، لیکن بہت کم آگاہی ہوئی کیونکہ پیغام بہت ہی مختصر تھا۔ خیر، آپ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول بھی اپنے پیغام میں شامل کیا ہے، جس سے آپ کے پیغام میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے قول پر عمل کر کے ہی صحیح خدمت ہو سکتی ہے۔ آپ کو ریڈیو تہران کی خبریں پسند آتی ہیں، یہ سن کر ہمیں خوشی ہوئی، لیکن دوسرے پروگرام بھی سنیں اور پروگراموں سے متعلق اپنی آرا سے بھی ہمیں آگاہ کریے گا۔ آپ ہماری خبریں دوسرے افراد تک بھی پہنچاتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ تو مصور عباس صاحب، آئندہ پیغام بھیجیں یا خط لکھیں تو ذرا تفصیلی لکھیے، اور دیگر پروگراموں کے بارے میں بھی اپنی رائے اور خیالات سے ہمیں آگاہ کریے گا۔
شکریہ ہاشم علی صاحب۔ اور یہ بھی ایک صوتی پیغام ہے جسے بھیجا ہے دہرادون ہندوستان سے دنیش چاندر پڑتوال صاحب نے، جو ہمارے پرانے اور مخلص سامعین میں شامل ہیں۔ تو پیش ہے دنیش چاندر صاحب کا یہ صوتی پیغام۔
سری حاسم علی جی اور سری حسین تقوی جی، آداب۔ اردو پروگرام ریڈیو تہران سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اردو محکمے کے اسٹاف کے لیے دیپاولی کے مبارک و پر مسرت تہوار پر دعا گو ہوں کہ آپ کے جیون میں خوشیاں و سکھ پروردگار رے عالم بھرپور دیں، انسان و انسان کے بیچ بنا کسی تعصب کے بھائی چارہ بنا رہے، انسانی قدریں اعلیٰ مقام پر رہیں۔ آج کل کے حالات سارے جہاں میں تشویشناک بنے ہوئے ہیں، رب سب کو نیک خیالات دے، آمین۔ ریڈیو پر سرگرم سامعین سے درخواست ہے کہ بھائی چارگی کے معاملے میں اپنا مؤثر و سرگرم رول ادا کریں، خاص کر سری لیاقت علی امان، غفور کیسر، رشید ناز، جر خان، فہیم نور، اسد قریشی، عقیل بریسیر و کاغا برادران۔ اس سے قبل جو میں نے پروگرام سنے، خاص طور پر اس میں ہفتہ وحدت و محرم کے پروگرام جو تھے وہ بہت اچھے رہے، اور ایک بار پھر آپ سب کو دیپاولی کی مبارک۔ آپ کا دنیش چندر برتھوال، دہرادون، اتراکھنڈ، ہندوستان۔
جی دنیش چندر صاحب، بہت دن کے بعد آپ نے ہمیں یاد کیا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ شکریہ آپ نے پیغام بھیجا۔ میری طرف سے بھی آپ کو آداب، اور حسین تقوی صاحب کو بھی آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے دیپاولی یا دیوالی کے ہندوستان کے ایک تہوار پر پروردگار عالم سے خوشیوں اور سکھ کی دعا کی ہے۔ تمام انسانوں کے درمیان بغیر کسی تعصب کے بھائی چارے اور محبت کی بھی آپ نے دعا کی ہے، اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بقا کی بھی آپ نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے۔ تو ہم بھی آپ کی ان دعاؤں میں شریک ہیں۔ پروردگار عالم ان دعاؤں کو قبول کرے اور پوری دنیا میں اتحاد اور بھائی چارہ بنا رہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے۔ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کی بھی تعریف کی ہے، خاص طور سے آپ نے ذکر کیا ہفتہ وحدت اور محرم کے خصوصی پروگراموں کا جو آپ کو اچھے لگے، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئندہ تفصیلی پیغام یا خط لکھیے گا، اور جو دیگر پروگرام ہیں ان کو بھی سن کر ہمیں آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور دیگر جو پروگرام ہیں، خبروں اور خصوصی پروگراموں کے علاوہ، ان پروگراموں کو بھی آپ سنیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔
جی، اور اب ایک خط پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جو شکارپور ضلع بلند شہر یو پی ہندوستان سے ہمیں یاور عباس صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے میرا صوتی پیغام بزم دوستہ پروگرام میں شامل کیا، آپ کا شکریہ۔ میں کافی دنوں سے ریڈیو تہران کے پروگرام نہیں سن پایا تھا، کچھ مصروفیت تھی، لیکن اب میں پروگرام انشاءاللہ مسلسل سنوں گا اور آپ کو پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے بھی بتاؤں گا۔ اب بزم دوستہ میں صرف 3 خط شامل ہوتے ہیں، میری گزارش ہے کہ پروگرام میں خط زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں۔
جی یاور عباس صاحب، آپ نے ہمیں خط لکھا، آپ کا شکریہ۔ اور آپ نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ پروگرام میں خط زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں، اور اس وقت صرف 3 خط شامل ہوتے ہیں، تو یہ 3 خط شامل ہونے کی جو بات ہے یہ عارضی ہے اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتی، اور ہمیشہ 3 خط شامل نہیں ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی شاذ و نادر 3 سے کم بھی خط شامل ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا خط آ جاتا ہے جو تفصیلی ہوتا ہے اور اس میں کچھ کمی بیشی کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ خیر، یہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم پروگرام میں زیادہ سے زیادہ خط یا پیغامات شامل کریں، لیکن جو آپ نے بتایا ہے کہ پہلے جو آپ پروگرام سنتے تھے بزم دوستاں اور اب کے بزم دوستاں میں فرق ہے، تو ظاہر ہے کہ فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ اس بزم دوستاں کی بات کر رہے ہیں جو 10 منٹ سے یا 12 منٹ سے زیادہ کا ہوتا تھا، اب 10-12 منٹ کا ہے تو خط کم شامل ہوتے ہیں، 10-12 خط شاید شامل نہ ہو پائیں، لیکن کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خط شامل کریں پروگرام میں۔ لیکن جیسے آج بھی 2 صوتی پیغام تھے اور آپ کا یہ خط ہے، تو جب صوتی پیغام ہوتا ہے تو پروگرام میں مزید کسی خط کی یا پیغام کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے اس پروگرام میں بھی 2 صوتی پیغام اور آپ کا یہ خط شامل کیا گیا ہے، اب پروگرام میں گنجائش نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی 3 خط یا 3 پیغامات شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ نے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ آئندہ پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے بھی بتائیں گے، تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا اور آپ کے خیالات کا پروگراموں کے بارے میں۔ اب بقول آپ کے مصروفیت ختم بھی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے خطوط یا پیغامات کا انتظار کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کے خط کا شکریہ۔ جی مریم زہرا صاحبہ، اب آج کے پروگرام میں مزید خط یا پیغام شامل کرنے کا وقت نہیں ہے، لہذا سامعین سے اجازت لے لی جائے۔ تو سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے مریم زہرا اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ پروگرام منظر و پس منظر لے کر راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام منظر و پس منظر بہت سارے حقائق، بہت سارے ان خبروں سے، ان تجزیوں سے اور ان واقعات سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے کچھ مناظر سامنے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں پس منظر میں غائب ہوتی ہیں، یا ہم تک ان کی رسائی، یا ناظرین تک ان کی رسائی، یا عام افراد تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم منظر کے ساتھ ساتھ پس منظر سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں۔ آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، مل کے یہ کام کریں گے، اور ہم اس سلسلے کو پہلے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم نے کئی ایسے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے، پھر کوشش کی ہے کہ ان مناظر کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی ایک حد تک آپ کو آشنا کریں، اور آج بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کریں، کچھ حقائق آپ تک پہنچائیں، کچھ مناظر اور کچھ ان مناظر کے پیچھے ہونے والے حقائق سے آپ کو آشنا کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں نے آج کس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جی ناظرین، تو موضوع آپ نے دیکھا پاکستان کے شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان میں انتخابات۔ ناظرین اس وقت گلگت بلتستان پاکستان کا ایک شمالی علاقہ ہے، اور اس شمالی علاقے میں خوب سردی پڑتی ہے، جتنی بھی کہیں کم ہے۔ برف پوش پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ، دنیا کے بلند ترین چوٹیوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ، اور اس علاقے کے سرد موسم، اس علاقے کے گلیشیئرز، اس علاقے میں موجود K2 کو ہمالیہ کا سلسلہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کا نام آتے ہی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کو پد لگ جائیں اور انسان اس خوبصورت علاقے میں چلا جائے۔ سیر و سیاحت کے لحاظ سے ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی اٹریکٹیو، اور سیاحوں کو جذب کرنے میں اپنی مثال آپ گلگت کا علاقہ۔ آج اس علاقے میں خوب سردی پڑ رہی ہے، جو آخری خبریں موصول ہوئی ہیں، کئی علاقوں میں برف باری ہے، کئی علاقوں میں سخت سردی پڑ رہی ہے، لیکن اس سرد موسم میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ انتخابات کی سرگرمی نے، الیکشن کے ٹیمپریچر نے اس علاقے کے موسم کو سرد رہتے ہوئے بھی ایک گرم موسم میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کے پیش نظر ہے گلگت بلتستان کا الیکشن، جو کبھی ایک مخصوص علاقے کا، ناردرن ایریا کا الیکشن سمجھا جاتا تھا، آج وہاں پہ پوری پاکستان سے تمام اہم جماعتیں، ان کے قائدین گزشتہ کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے وہاں پہ انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور اس وقت پوری دنیا اگر میں نہ کہوں تو ایک بہت بڑے آبادی کی نظریں جو ہیں وہ اس خطے پہ ہیں کہ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے تجزیہ نگار، اپنے صحافی ساتھیوں سے یا وہاں کی رپورٹر سے کوئی بات کریں، ہمارے رپورٹر علی رضوی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اس کو سنتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں ہم ان انتخابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ علی رضوی کی یہ رپورٹ آپ کی خدمت میں نشر کریں، تو اس سے پہلے کہ ہم اس رپورٹ کو سنیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک پرانے ساتھی اور ریڈیو تہران اردو سروس کے سابق ڈائریکٹر لائن پہ موجود ہیں، ان کا تعلق بھی ناردرن ایریا سے ہے، ناردرن ایریا پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور خود کسی حد تک سیاسی شخصیت بھی ہیں، ایک سیاسی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو آج ہم سید محمد رضوی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ سید صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام راشد صاحب۔
جی رضوی صاحب، ہم تو یہاں پہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہرگز ہمارا پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس فیز میں وارد ہوں کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ خود اس خطے کے عنوان سے اپنے ناظرین کو کچھ آشنا کریں، کچھ آگاہ کریں کہ یہ جو خطہ گلگت بلتستان کے نام سے ہے، یہ کب آزاد ہوا، کن شرائط پہ آزاد ہوا، کون آزاد کرانے والے تھے، وہاں کے عوام کی کیا خواہش رہی ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہم ایک مختصر سا آپ سے ایک جائزہ چند منٹوں کے اندر چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم اس موضوع کے مطابق پھر آگے چلیں کہ یہ خطہ اور اس خطے کے عوام، بلکہ میں کہوں غیور عوام، ہمیشہ ان کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ مذہب سے ان کی وابستگی بڑی شدید رہی ہے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالے رضوی صاحب، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا منتظر رکھوں گا، ہمارے رپورٹر کی رپورٹ بھی تیار ہے، تاکہ اس رپورٹ کی روشنی میں پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔
ابھی مہم پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اس خطے میں انتخابی کیمپین کل سے اختتام پذیر ہوا۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے تمامی انتخابی کیمپینز، کارنر میٹنگز اور ریلیز رک جانی چاہیے۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے ایک بیانیے میں بتایا ہے کہ کل 15 نومبر بروز اتوار صبح 8 سے بلا وقفہ الیکشن پروسیس 5 بجے تک منعقد کی جائے گی، جس میں عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان میں انتخابات میں 23 حلقوں میں 330 امیدوار حصہ لیں گے۔ گلگت بلتستان میں اسمبلی کے 33 میں سے 24 نشستوں کے لیے 300 سے زائد امیدوار انتخابی میدان میں ہیں، جبکہ اس انتخابات میں 7 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس بار گلگت بلتستان کے الیکشن کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوا ہے، کیونکہ اس بار کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان اس خطے کو ایک صوبے کی حیثیت دینے جا رہا ہے۔ 16 ستمبر کو اسلام آباد میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور کے وزیر علی امین گنڈاپور نے یہ خبر بریک کی کہ تمام فریقین کے مشاورت کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو مکمل آئینی حقوق اور پارلیمنٹ میں نمائندگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صوبے کا درجہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان میں چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے تحت بننے والے خصوصی اکنامک زون پر کام کی رفتار میں، جبکہ صحت، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں بہتری کے راہ ہموار ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی چیف کی طرف سے بھی ایک نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی جماعتوں کے نمایاں قیادت موجود تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کے ایک بڑا مقصد حزب اختلاف کی جماعت کو گلگت بلتستان کے حوالے سے ریاستی اداروں کی سوچ سے آگاہ کرنا اور اس خطے کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے مستقبل میں کی جانے والی آئینی ترامیم کے لیے تعاون پر آمادہ کرنا تھا۔ اس خطے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار تمام سیاسی پارٹیاں اس خطے کے الیکشن میں بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کئی ہفتوں سے گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں مہم چلا رہے تھے، اور حکمران جماعت تحریک انصاف نے عمر کشمیر کے وزیر امین گنڈاپور کو یہاں بھیجا ہوا تھا۔ انتخابی سرگرمیوں میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ متحرک نظر آتی ہے، تاہم مقامی سیاسی پنڈتوں کے بقول بظاہر پاکستان کے دیگر حصوں میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارتی مسلم لیگ نون اس وقت یہاں ایک کمزور پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے، اور اسی کمزور پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے خود مریم نواز شریف گزشتہ ہفتہ یہاں پہنچی تھی۔ مجموعی طور پر بات کی جائے تو گلگت بلتستان کے عوام میں الیکشن سے قبل مایوسی بھی ہے اور امید بھی۔ گلگت بلتستان خوش پتریلا اور ریتیلا خطہ ہے، مگر یہ سیاحوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔ یہاں فلک شگاف پہاڑی سلسلوں میں گہری وسیع و عریض وادیاں ہیں، جھیلیں، دریا، صحرا، باغات اور برف سے ڈھکی دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بھی یہی ہیں۔ یہ خطہ دنیا بھر کے سیاحوں کی منزل تو رہتا ہے، مگر آج کل سیاستدانوں کی توجہ بھی اسی خطے پر مرکوز ہے۔ انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہے، ہر جماعت کے امیدوار نئے نئے وعدوں کے ساتھ گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں، مگر یہاں بسنے والے محرومیوں اور مشکلات میں ہیں۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اس خطے میں اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پوزیشن اس خطے میں بہت مضبوط ہے، اور اس الیکشن میں ان دونوں پارٹیوں کے بیچ سخت مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی اس خطے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی۔
ناظرین، علی رضوی کی رپورٹ آپ نے سنی، اور جیسے کہ ہم پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی، سید محمد رضوی صاحب لائن پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت سے ہمارے ایک معروف صحافی ریاض علی بھی اسکائپ پہ ہیں۔ میں ریاض علی کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، لیکن میں سوال کروں گا سید محمد رضوی صاحب سے، جو میں نے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گلگت بلتستان کی آزادی ایف سی آر سے لے کے عبور صوبے تک کا ایک سفر ہے، اس سفر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہاں کشمیر میں ڈوگرا خاندان کا وہاں راج تھا، ہندو خاندان ڈوگرا کا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے بعد کشمیر کو جو ہے وہ یعنی وہ آزادی نہیں ملی جو پنجاب، سندھ وغیرہ صوبوں کو ملنی چاہیے تھی، لہذا کشمیر جو ہے وہ ڈوگرا راج کے اندر رہا۔ اس کے بعد ہمارے جو مجاہدین تھے، یعنی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جو فوج کے اور وہاں ڈوگرا راج کے جو فوج کے افراد تھے وہ جوان تھے اور آفیسرز تھے, انہوں نے وہاں پہ ایک مشہور کیمپ ہے بونجی کیمپ کے نام سے, تو اس کیمپ میں انہوں نے بغاوت کی. بغاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جا کے گورنر ہاؤس گلگت پہ قبضہ کیا, اس میں کچھ مسلمان آفیسرز تھے اس ڈوگرا راج کے اور فوجی جو ہے وہ ہمارے مقامی اور مسلمان جو فوجی تھے انہوں نے گلگت گورنر راج گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا قافلہ آگے بڑھتا گیا, تقریباً گلگت کے بعد روندو کا علاقہ آتا ہے بلتستان کا, اس کو بھی فتح کیا. اس کے بعد آگے بلتستان کا مرکزی جو اس وقت ہیڈ کوارٹر ہے اسکردو, اسکردو کو بھی انہوں نے فتح کیا, اور جا کے آخر میں ان کا آخری معرکہ جو ہے وہ کرمنگ کے نام سے, ضلع کرمنگ کے مشہور مقام کرمنگ پل پہ آخری معرکہ ہوا. اس پل پہ ڈوگرا فوج کو تقریباً آخری عظمت وہاں سے ان کو اٹھانی پڑی, اور اس کے بعد فوج ان کی تتر بتر ہو گئی, بہت سے لوگ وہیں مر گئے, اور اس کے بعد جو ہے کچھ جو بچے تھے پہاڑوں کے ذریعے جنگلوں کے ذریعے پتہ نہیں آگے کرگل اور لداخ پہنچے. تو یہ سلسلہ اس کے بعد جو ہے 1948 میں, یعنی پاکستان بننے کے بعد 1948 میں ہمارے مقامی وہاں پہ مجاہدین نے, اور اس میں مقامی افراد بھی شامل تھے فوج بھی شامل تھے, انہوں نے اپنے اس خطے کو آزاد کرا لیا. تو ہمارے لوگ فخر کرتے ہیں کشمیریوں پر دوسرے علاقوں پر کہ ہم نے یہ خطہ اپنے بزور بازو ہم نے لیا ہے, ڈوگرا سے آزاد کیا ہے, ڈوگرا راج سے آزاد کیا ہے. اس کے بعد ترے امتیاز یہ ہے کہ آزاد کرنے کے بعد تقریباً 15-20 دن تک گلگت میں ہماری اپنی حکومت قائم رہی. وہاں پہ رئیس شاہ جو ہے وہ گلگت کا راجا تھا, رئیس شاہ, تو ان کی قیادت میں ان کی صدارت میں ہماری اپنی وہاں پہ گورنمنٹ تھی. اس کے بعد ہمارے امائدین نے وہاں گلگت بلتستان کے امائدین جن میں راجگان اور سرکردگان تھے اور فوج کے جو آفیسر تھے جنہوں نے بغاوت کی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. لہذا قائد اعظم کا دور تھا اور قائد اعظم کو انہوں نے خط لکھا, اور اس زمانے کے جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے کرمانی صاحب, تو انہوں نے پاکستان کے یعنی اس علاقے کو گلگت بلتستان کو پاکستان میں الحاق کیا اور پاکستان میں شامل کیا. اس وقت سے لے کر سمجھ لیں کہ 1948 سے لے کر 72 سال ہو رہے ہیں کہ ہمیں اسی طرح لڑکایا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو کشمیر کے فیصلے کو وہاں پہ اس زمانے کے ہندوستانی وزیر اعظم اور پاکستانی حکام کے درمیان یعنی جو تنازعات چل رہے تھے, پھر اقوام متحدہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے کشمیر میں استصواب رائے کیا جائے, ریفرنڈم کیا جائے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں یا انڈیا کے ساتھ. تو اس وقت سے لے کر ابھی تک ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں آزاد کشمیر کو جو خطہ ہے رقبے کے لحاظ سے گلگت بلتستان سے چھوٹا رقبہ ہے, لیکن خیر آبادی زیادہ ہے تھوڑی سی, اور اس خطے کو باقاعدہ ایک سیٹ اپ دیا گیا ہے, باقاعدہ گورنمنٹ دیا گیا ہے اس میں, مطلب یعنی صدر ہے, وزیر اعظم ہے اور پوری کابینہ ہے اور باقاعدہ الگ حکومت ہے ان کی. لیکن گلگت بلتستان کو وہاں پہ اسمبلی اور سینٹ جیسے اہم جو ہے وہ اداروں میں نمائندگی دینے کے بجائے ایک وزارت کے تحت, وزارت امور کشمیر جس کو کہا جاتا ہے, اس کا انڈر رکھا ہوا ہے.
سید محمد رضی صاحب لائن پہ رہیے گا, میں اس موضوع کو مزید آپ سے ہم پوچھیں گے اور آگاہی حاصل کریں گے. گلگت کے معروف صحافی ریاض علی اس وقت لائن پہ. ریاض علی, اس دفعہ کی الیکشن کمپین اور ماضی کی الیکشن کمپین میں کیا بنیادی فرق رہا ہے, کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے جو الیکشن تھے اور اس الیکشن میں بہت فرق ہے. ایک تو سی پیک کا جو ہے پاکستان اور چائنا کا, تو گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. یہ حنزلہ نگیر گلگت اس طرح گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا, ایک خیبر پختونخوا اس طرح ہوتا ہے, وہ گوادر پہنچ جاتا ہے. یہ سی پیک ہے جو مین, جو ابھی اس الیکشن میں جو گہما گہمی ہے زیادہ ہے, جو وفاقی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں جو گلگت میں ابھی بھی بلاول بھٹو موجود ہیں, وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. کسی پیک جو اہمیت اختیار کر گیا ہے, اور ساتھ ساتھ ابھی جو حال ہی میں جو گلگت بلتستان کا جشن آزادی تھا جس میں وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی, اور اس نے کہ وہاں پہ اعلان کر دیا کہ اس کو گلگت بلتستان کو قومی دہارے میں شامل کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے قومی دہارے میں شامل نہیں تھا, جس کی وجہ سے ابھی وہ جو گہمے گہمی تھے پچھلے الیکشن کے جو 2015 میں ہوئے تھے اس میں اور 2020 کے جو الیکشن ہیں اس میں بہت سے فرق ہے. تو اسی لیے وفاقی جماعتیں ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین کے سلسلے میں گاؤں لیول پہ شہر لیول پہ محلے لیول پہ باقاعدہ پھر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے وہ قومی میڈیا میں اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو اہمیت ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے.
رضوی صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ کی بات آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا صورتحال بنے گی شاید مناسب نہیں ہے اس وقت ہم اس پہ تجزیہ کریں. میں صرف آپ سے یہ سوال کروں کہ خود اس موجودہ کمپین موجودہ الیکشن اس کے نتائج کی روشنی میں سی پیک پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, چونکہ اس الیکشن کمپین میں ایک بڑا ایشو سی پیک بھی رہا ہے, اس پہ آپ کیا جو ہے وہ
تجزیہ کریں؟ دوبارہ دہرائیے, آواز آپ کی کمزور آئی.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ موجودہ الیکشن کے عنوان سے اکثر پارٹیوں نے سی پیک کی بات کی ہے, تو ان الیکشن کے نتائج اور سی پیک کے اس تناظر میں آپ کیا تجزیہ کریں گے؟
سی پیک کے بارے میں بنیادی ایک بات جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے. پھر دوبارہ وہ آئینی حقوق پہ بات آتی ہے, جب تک اس خطے کے آئینی حقوق کو متعین نہیں کریں گے جو بھی سی پیک کے حوالے سے کام کریں گے وہ شاید ناپائیدار بھی ہوگا. وہ جو شہر ہے جو شاخ ہے نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ نوا ناپائیدار ہوگا, وہ والی بات ہے. اور دوسری بات خطے میں بے چینی رہے گی. اب دیکھیں کہ یہ سی پیک وہاں سے گزر رہا ہے گلگت بلتستان سے, یعنی پاکستان میں داخل جو ہے وہ سی پیک جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہو رہی ہے, اور اس کے باوجود اس سے پہلے گلگت بلتستان کو حتیٰ کہ ایک زمانہ تک کہ کوئی پیکیج ہی نہیں دے رہے تھے, وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے, ایک پل سب کے طور پر اس سے گزر کے آگے سرحد میں جا رہے تھے. تو یہ سب سے پہلے بنیادی مسئلہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اس کو حل کرے.
جی رضی صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ منظر و پس منظر میں ایک نیا موضوع لے کے آئیں گے, اور ممکن ہے اسی الیکشن کے نتائج کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر.